کبھی کوئی گفتگو جو ہے کسی خاص گوشے میں بڑھتی چلی جائے گی, پھر لوٹے گا. آپ نے سنا ہوگا اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, اب میں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو مختلف ضرورتوں سے مختلف ضمنی مباحث ہو سکتا ہے کہ بہت طول کھینچ جائے, لیکن یہ کہ ایک کامیاب خطیب تو وہی ہے کہ جو ان تمام کے بعد پھر اپنی بات کو اس مرکزی نقطے پر لے آئے, اور کامیاب خطبہ وہی شمار ہوگا کہ اختتام پر جب سامعین اٹھیں تو ان کے ذہن میں وہ مرکزی بات پوری طریقے سے راسخ ہو چکی ہو. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ خطبہ جو ہے وہ کامیاب خطبہ نہیں ہے. تو قرآن مجید کا اسلوب بھی چونکہ خطبات کا ہے, یوں کہیے کہ یہ ڈیوائن اوریشنز ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے خطبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں, اور ان خطبات میں سے ہر خطبے میں ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے. وہ در حقیقت اس سورت کا عمود ہے, وہ اس کا ایکسس ہے, وہ اس کا مین تھیم ہے, وہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے. اور اب تمام آیتیں جو اس سورت میں آئی ہیں وہ یقیناً اس مرکزی خیال کے ساتھ مربوط ہیں, اگرچہ ان کا اپنی جگہ پر ایک مفہوم ہے, اور وہ اپنی جگہ پر بھی اپنے اس مفہوم کو ادا کرنے میں کامل ہیں, خود مکتفی ہیں, لیکن جب وہ اس نظم اور ترتیب کے ساتھ آتی ہیں اس صورت میں تو اس سے ان کے اس معنوی حسن میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے نہایت خوبصورت موتی ہوں, قیمتی موتی ہیں, ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقع ہے, حسین ہے, جمیل ہے, لیکن یہ کہ جب انہیں خاص ترتیب سے ڈوری میں پرو دیا جاتا ہے ایک ہار کی شکل میں, تو اب اس ترتیب سے ان کا حسن دوبالا ہوتا ہے. تو قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے اس کی کسی صورت کو بھی جب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھیں, تو ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ ہر آیت کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اس پر غور و فکر کریں, اس کے الفاظ کیا ہیں, ان کا در و بست کیا ہے, وہ اپنی جگہ پر کیا مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے, پھر ان کا جو ربط ہے اور اس صورت کے مرکزی خیال کے ساتھ, اس کے عمود کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے, اس کے اعتبار سے اضافی غور کیجئے. تو یہ دو درجے ہو جائیں گے جب کسی صورت کے ایک مضمون کو بحیثیت مجموعی آپ سمجھنا چاہیں کہ اس کے سینٹرل تھیم کو پہچانے, اب ہر آیت کو اپنی جگہ پر ایک مکمل علم اور حکمت کا موتی سمجھتے ہوئے اس پر بھی غور کیجئے, اور پھر یہ کہ اس کا خصوصی ربط جو اس عبود کے ساتھ ہے اس پر غور کیجئے. اس سے یقیناً ایک بصیرت باطنی حاصل ہوگی. تو صرف یہ چند باتیں, اور یہ بالکل ابھی ابتدائی باتیں ہیں, انشاءاللہ اپنے بعد میں جو بھی مجالس ہوں گی تو میں اس قرآن مجید کی حیات ترکیبی, قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب, اس کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے گوش گزار کروں گا. یہ میں نے آج باتیں اس لیے کہی ہیں کہ میں اب سورہ صف کا اس اعتبار سے پھر جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ اس کا مرکزی آئیڈیا کیا ہے. میں نے کل اسی لیے بات شروع کی تھی, لیکن یہ تمہیدی باتیں کل میں نے عرض نہیں کی تھی, اس لیے کہ مجھے وہ جو موضوع تھا جہاد فی سبیل اللہ اسے ٹریس کرنا تھا, سورہ حجرات, پھر سورہ حج, اور پھر جو وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ صف میں. کل میں نے اپنے تمہیدی کلمات میں اس کو واضح کیا. اب آج دیکھیے کہ اس سورہ صف کی جو مرکزی آیت ہے, جو اس کا عمود ہے, وہ ہے اس کی آیت نمبر 9, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس میں حضور کے مقصد بعثت کو معین کیا گیا, اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا, اور اس میں اس اعتبار سے بات بہت اہمیت کے ساتھ سامنے رہنی چاہیے کہ ایک تو ہے تمام رسولوں کا مشترک مقصد بعثت, اور ایک ہے حضور کا خصوصی مقصد بعثت, اس پہلو سے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. تو جو تکمیلی رنگ ہے حضور کے مقصد بعثت میں, در حقیقت وہ ہے کہ جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. بنیادی مقصد تو وہی ہے جو تمام رسولوں کا تھا, انذار, تبشیر, تبلیغ, دعوت, تربیت, تزکیہ. چنانچہ یہ تمام الفاظ آپ دیکھیں گے کہ جہاں حضور کے لیے استعمال ہوئے ہیں دوسرے رسولوں کے لیے بھی استعمال ہوئے. چنانچہ سورہ کہف میں فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین, ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر. اب یہاں جمع کا صیغہ ہے, ایک قاعدہ کلیہ ہے. یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وما ارسلنا کا الا مبشرا ونذیرا، یہاں صیغہ واحد کا ہو گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشیر اور نذیر بنا کر. تو معلوم ہوا کہ یہ بشارت اور انذار یہ تو گویا کہ بنیادی مقاصد ہیں بعثت رسل کے. ہر رسول منذر اور نذیر بن کر آیا، ہر رسول بشیر بن کر آیا، ہر رسول ہادی بن کر آیا، ہر رسول معلم بن کر آیا، ہر رسول اپنی اپنی جگہ پر ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر آیا. یہ جو بنیادی مقصد ہے انبیاء کرام کی بعثت کا اور رسولوں کی بعثت کا، اس کو بہت ہی جامع الفاظ میں سورہ احزاب کی اس آیت میں لایا گیا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ بنیادی مقصد ہے تمام رسولوں کا، اگرچہ اس گلدستے میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سب برابر ہیں، شان انذار اور شان تبشیر میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی کیفیت ہے. اگرچہ ہر رسول اپنی جگہ پر ہدایت کا ایک روشن چراغ تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے بھی ایک امتیازی شان ہے، لیکن وہ فرق ہوگا کمیت کا، کیفیت کا نہیں. وہ فرق ہے کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو نہیں. کوالیٹیٹیولی تمام رسول بشیر، تمام رسول نذیر، تمام اپنی اپنی جگہ پر شاہد، تمام اپنی اپنی جگہ پر ہدایت کے روشن چراغ. تو یہ تو ہے رسالت کا اساسی اور بنیادی مقصد بعثت. اس سورہ مبارکہ میں اور خصوصاً اس آیت مبارکہ میں حضور کی جو امتیازی شان ہے، تین مرتبہ قرآن مجید میں یہی وجہ ہے کہ یہ الفاظ حضور کے لیے آئے، لیکن یہ الفاظ جو ہے کسی اور نبی اور رسول کے لیے پورے قرآن میں نہیں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، یعنی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کرے کل کے کل دین پر، ہاں یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. تو یہ در حقیقت جہاں حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی، تو آپ کے مقصد بعثت کی جو امتیازی شان ہے وہ اس آیت میں بیان ہوئی، اور یہ رسالت کا گویا کہ تکمیلی مرحلہ ہے. اسی طرح یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بھی آخری منزل ہے. یہ غایت قصوی جس لفظ کی کہ میں نے کل تھوڑی سی تشریح کی تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت قصوی کیا ہے، آخری منزل یہی ہے، اظہار دین الحق علی الدین کلہ. اللہ نے جو دین حق دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے غالب کرنا پورے کے پورے دین پر. میں تھوڑا سا اضافہ یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مفہوم قرآن مجید میں اور بعض احادیث میں کچھ دوسری اصطلاحات سے بھی آیا ہے، مضمون یہی ہے، لیکن جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں، قرآن مجید میں بھی آپ کو تعدد اور تنوع ملے گا اصطلاحات کا، اس لیے کہ اس میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے. ایک ہی لفظ بار 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 آئے گا تو ملوٹنی پیدا ہوتی ہے، اور ادب کا آپ کو معلوم ہے، انشاء کا یہ ایک حسن ہے کہ بات وہی ہو لیکن ذرا اسلوب بدل جائے، بات وہی ہو لیکن الفاظ تبدیل ہو جائے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. تو اصطلاحات متعدد ہیں اگرچہ مفہوم تقریباً ایک ہے، تھوڑا تھوڑا 19-20 کا فرق ہوگا. مثلاً ایک ہے لفظ اقامت دین، دین قائم کرنا، جس کو کہ سورہ شورا میں فرمایا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو جاؤ. اسی کے لیے لفظ بالکل ابتدا میں اختیار کیا گیا تکبیر رب، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اہل حاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جائیے، قبر کس لیجئے، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز فرمائیے. اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ انذار، وہ انذار جو تمام رسولوں کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے. تمام رسول نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے، آپ بھی بات شروع وہیں سے کریں گے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے. لیکن آپ کی یہ جد و جہد یہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچے گی؟ وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کیجئے. اور اس تکبیر کے معنی کیا ہے؟ صرف اللہ اکبر کہنا نہیں، یہ بڑا محدود مفہوم ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے. تکبیر کے لفظی معنی، یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں وہ غور فرمائے، کہ تکبیر کے لفظی معنی ہے کسی شے کو بڑا کرنا، تصغیر کے معنی کسی کو چھوٹا بنانا، اس میں تصغیر آپ نے پڑھا ہوگا کتاب سے کتابچہ، یہ اس میں تصغیر ہو گیا۔ تو تکبیر ہے کسی کو بڑا کرنا، تسہیل کے معنی کسی چیز کو آسان کرنا، لفظی ترجمہ ہوگا وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ معنی کیا ہے؟ وہ نظام قائم کرو جس میں کہ رب کی بڑائی تسلیم کی جائے، اسی کو اتھارٹی مانا جائے، اختیار مطلق اس کا تسلیم کیا جائے، قانون سازی کا اختیار مطلق صرف اسی کے لیے تسلیم کیا جائے، سب اس کے سامنے سرف گندہ اور سرنگو ہوں۔ وہ نظام اور پوری زندگی اس اصول پر جب استوار ہوگی تو اب گویا کہ تکبیر رب کا حق ادا ہو گیا۔ نقطۂ آغاز وہی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اکبر، لیکن اس ایک اللہ اکبر کے کہنے میں نفی ہو گئی ان سب کی جنہوں نے اپنی کبریائی کے تخت جمائے ہوئے ہیں، جو اپنے لیے حکومت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود قانون سازی کا اختیار سنبھالے ہوئے ہیں، ان سب کی نفی ہے، نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو یہ تکبیر عملی جو ہے، یہ در حقیقت وہی بات ہو گئی کہ جو دین کے غلبے کے لفظ میں ہے، دین کو غالب کر دو، وہی ہے وربک فکبر۔ اسی معنی میں اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اگرچہ اس میں ایک پہلو سے ذرا سی کچھ ایک معاملہ ہو جاتا ہے کچھ علماء کا، یا عام ہمارے دینی رجال دین جو ہیں کچھ استخفاف ان کا ہوتا ہے، لیکن میں اس کی بجائے آپ کی توجہ مرتکز کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کا جو اصل پہلو ہے اس کی طرف، کہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، بلکہ پہلا مصرع ہے یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ وہ تکبیر جو ہے، جو ایک مجاہد تکبیر کر رہا ہوتا ہے، وہ جب کہتا ہے اللہ اکبر، اسی کو سادہ الفاظ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو ایک یہ کہ ہم نے کہہ دیا بس اللہ اکبر، ہمارے مؤذن جو ہے انگریز کی چھاونیوں میں کھڑے ہو کر اذانیں دیتے رہے، لیکن چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا میں کہہ کیا رہا ہوں اور اس کی زد کہاں پڑتی ہے، اور انگریز کو بھی معلوم تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا، یہ تو ایک ریچول ہے، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، ایک رسم ہے جو ادا کی جا رہی، اس لیے مجھے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ورنہ اگر اللہ اکبر اس معنی میں کہا جائے تو پھر ایک زلزلہ آ جانا چاہیے ایمان اقتدار میں، کہ اس سے بڑا باغیانہ جملہ کوئی نہیں۔ تو یہ ہے وہ مضمون کہ جس کو بالکل ابتدا میں واضح کر دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اسی کے لیے ایک اصطلاح آئی ہے سورہ بقرہ میں اور سورہ انفال میں، زیادہ مکمل آیت آئی ہے وہ سورہ انفال کے اندر، ابتدائی شکل اس کی سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، سورہ انفال اس کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، تو ارتقاء قرآن مجید میں مضامین کا اس صورت ہوا ہے، ایکسفولیشن ہوئی ہے کہ ایک مضمون شروع ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ وہ قرآن مجید میں اپنے اس نقطۂ عروج کو پہنچتا ہے۔ تو یہ مضمون سورہ انفال کی آیت میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب تمہاری یہ دعوت، تمہاری یہ تحریک اس دور میں داخل ہو گئی ہے کہ اب مسلح تصادم شروع ہو گیا، اب قتال بن گیا جہاد، تو جان لو کہ اب تمہاری تلواریں واپس نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے، یعنی وہ تقسیم نہ رہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، یہ تقسیم جو ہے یہ ختم کرنا، یہ اصل میں اس قتال کی آخری منزل ہے۔ ایک توحید کے پوری انسانی زندگی، پورا اجتماعی نظام اللہ کے تحت ہو، اللہ کی قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کے اختیار مطلق کے تابع ہو جائے، اس وقت تک اب تمہاری یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے حدیث میں ایک لفظ جو حضور نے اختیار فرمایا بڑا پیارا ہے، وہ ہے اعلاء کلمت اللہ۔ پوچھا گیا آپ سے کہ حضور، ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو مال غنیمت کی خواہش میں جنگ میں حصہ لیتا ہے، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی اپنی قبائلی عصبیت ہو، کسی خاص قبیلے کے خلاف مہم بھیجی جا رہی ہے اور اس قبیلے سے اس کی کوئی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، لہذا وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ کہ اب تو مجھے تو پرانے انتقام جو ہیں وہ بھی نکالنے کا موقع ملے گا، پرانی جو حسرتیں ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجرد اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ میں حصہ لے رہا ہو جوش و خروش کے ساتھ. تو ان میں سے کس کو ہم مجاہد فی سبیل اللہ سمجھیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص قرار پائے گا کہ جو لڑتا ہے جنگ کرتا ہے محض اس لیے لتکون کلمت اللہ ہی العلیا، کہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اس کے سوا کوئی مقصد شامل ہو گیا تو پھر وہ اخلاص کا رہا. چنانچہ حضرت علی کا ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ یہ کہ ناقابل یقین واقعہ ہے وہ اگر ہم عام انداز سامنے رکھیں، لیکن یہ کہ در حقیقت یہ مظہر ہے تربیت محمدی کے کمال کا علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ ایک جنگ میں حضرت علی کا ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا، حضرت علی نے اس کو پچھاڑا، اس کے سینے پر سوار ہوئے، اپنا خنجر اس کے سینے میں پیوست کرنے والے تھے کہ اس شخص نے نیچے پڑے ہوئے بھی انسانیت تو کر سکتا ہے، منہ پر تھوک دیا حضرت علی کے. اب حضرت علی نے توقف کیا اور اسے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. اس نے پوچھا، حیران ہوا کہ میں نے تو جو حرکت کی تھی اس سے انہیں اور آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا، یہ مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے. اس نے وجہ پوچھی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جو تمہیں قتل کر رہا تھا تو میرا کوئی ذاتی جھگڑا تم سے نہیں، کوئی میرے ذاتی انتقام کا معاملہ نہیں، میں صرف قتل کر رہا تھا تمہیں اللہ کے لیے، میری جنگ صرف اللہ کے لیے. لیکن جب تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جس سے توہین ہوئی، میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک بغاوت پیدا ہوئی، ایک جذبہ ابھرا انتقام کا، اب اگر میں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اس میں کوئی شائبہ انتقام نفس کا بھی شامل ہو جاتا اور میں اس کے لیے تیار نہیں. تو یہ در حقیقت کمال ہے تربیت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس درجے وہ لوگ اپنی نیتوں کے بارے میں کانشس رہتے تھے، ہر وقت چوکس رہتے تھے کہ ہمارے کسی عمل میں بھی کوئی اور مقصد شامل نہ ہو جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے. بہرحال یہ چار اصطلاحات ذہن میں رکھیے، تکبیر رب، اقامت دین، ویکون الدین کلہ للہ، اور تین مرتبہ یہ آیت ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جو ہے اس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد سے، اسی فیصلے کے ساتھ کہ جو دین وہ لے کر آئے ہیں یا دے کر بھیجے گئے ہیں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر، کل کے کل دین پر غالب کر دے بالفعل. اس میں وہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کے دو فیزز تھے. ایک فیز میں حضور نے بنفس نفیس تکمیل فرما دی اس کی کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا جزیرہ نمائے عرب پر، یا یوں کہیے کہ انقلاب محمدی یا انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک خود حضور کے دست مبارک سے. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. البتہ یہ کہ اس عمل کی تکمیل ہوگی اس وقت جبکہ پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے. یہ وہ بات ہے کہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے ازالت الخفا میں، رحمت اللہ علیہ، ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، مارکت الارا کتاب ہے ان کی، اہل تشیع کے رد میں کتاب ہے کہ خلفاء کے بارے میں انہوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں ان کو ہٹا کر اصل حقیقت کو کھول کر سامنے لانا، ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء. اس میں ایک چیپٹر میں انہوں نے چند بنیادی اہم آیات کا ذکر کیا ہے، جن میں اہم ترین آیت یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت بتمام و کمال اس وقت ظہور فرمائے گی جبکہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جیسے کہ جزیرہ نمائے عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اسے غالب کر دیا تھا. یہ ہے سیکنڈ فیز. یہ سیکنڈ فیز دوران خلافت راشدہ بہت آگے بڑھ گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بھی کوئی مثال تاریخ انسانی میں اور موجود نہیں ہے. جس تیزی کے ساتھ وہ انقلاب محمدی کی توسیع ہوئی، علی صاحب الصلاۃ والسلام کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، کہ مشرق میں وہ سیلاب گیا ہے تو دریائے جیہوں تک پہنچ گیا ہے، ہمارا یہ مکران کا علاقہ اور یہ افغانستان کا پورا علاقہ یہاں تک بات پہنچی ہے، اور مغرب میں وہ سیلاب کا ریلا گیا ہے تو اٹلانٹک اوشن کے ساحل تک پہنچ گیا ہے. اور حضور کا ایک جانثار جو ہے اس نے کچھ دور تک اپنے گھوڑے کو سمندر میں بڑھایا ہے آگے اٹلانٹک اوشن کے ساحل پر. اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے, میں تیرے نبی کے دین کا جھنڈا یہاں تک لے آیا. یہ سیلاب اگر کوئی ایک خاص جو واقعہ ہوا, سبائی فتنہ اور سازش جس کے نتیجے میں آپس کا اختلاف ہوا اور الفتنۃ الکبریٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو فتنۃ الکبریٰ کا آغاز ہوا, پھر یہ سارا سلسلہ جنگ صفین اور جنگ جمل اور جنگ نہروان اور پھر حضرت علی کی شہادت, یہ سارے واقعات اگر نہ ہوتے, یہ پانچ برس کی ہماری تاریخ جو ہے اس اعتبار سے بڑی تکلیف دہ واقعات سے بھری ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اسی وقت وہ انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پورے کرے ارضی پر اس کی تکمیل ہو جاتی. لیکن وہاں وہ پروسیس رکا. یہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ کو کون سا کام کس وقت اس کی حکمت بالغہ جو ہے اس کے تحت منظور ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا, اس کی واضح پیشن گوئیاں اور اس کی خبریں ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب یہ تو ہے اس سورت کا عمود. اب اس کے ساتھ جو مضامین ہیں, ہم نے اس کے بعد کی دو آیتیں پڑھ لی تھی کہ اب اس کے لیے ایک پکار ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ انقلاب اور غلبہ دین یہ تنہ تنہا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں, چاہے وہ رسول ہی ہو. اس لیے کہ جلیل القدر پیغمبر ایسے ہیں کہ جب انہیں ساتھی نہیں ملے تو بس دعوت سے بات آگے نہیں بڑھی. ایسے بھی پیغمبر ہیں, حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے لیکن معدود چند لوگ ساتھ آئے. ما آمن معہ الا قلیل. ظاہر بات ہے کہ انقلاب اور دین کا غلبہ اس کے لیے جمعیت درکار ہے, اس کے لیے ایک مجموعی طاقت درکار ہے, اس کے لیے آوان و انصار درکار ہے, اس کے لیے سرفروش اور جانفشانی کرنے والے درکار ہیں. جب تک ایک متعدد تعداد میں ایسے لوگ نہ ہوں کہ جو دست و بازو بنے, جو ساتھی بنے, کہ جہاں نبی کا خون کا ایک قطرہ گر رہا ہو وہاں وہ اپنے خون کی ندیاں بہا دیں, جہاں ان کا پسینہ بہا ہو وہاں وہ اپنے خون کی ندیاں بہا دیں. جب تک ایسے جانثار نہ ہوں اگلے قدم نہیں اٹھ سکتے. دعوت و تبلیغ کا عمل جاری رہ سکتا ہے. دعوت و تبلیغ کا عمل 950 برس جاری رہا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں. لیکن یہ کہ چند لوگ ایمان لائے, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, معاشرہ مر چکا تھا, اس میں صلاحیت نہیں تھی. وہ جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس, گھوڑا مر چکا ہو کتنے ہی چابک رسید کر دیجئے اس کے, اس سے نتیجہ کیا نکلے گا, وہ ہے ہل نہیں سکتا, وہ دوڑے گا نہیں. تو کوئی معاشرہ مر چکا ہو تو اس میں کوئی دعوت حق جو ہے بالکل بے نتیجہ رہ سکتی ہے. اس کے لیے ذہنن اور قلبن تیار رہنا چاہیے ہر اس شخص کو جو اس میدان میں آتا ہے. اس لیے کہ اس کا عین امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے لیے کوئی اور ہی فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا ہو اور اس قوم کے اندر کوئی استعداد باقی نہ رہی. جس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, یہی داستان حضرت نوح کی ہے, حضرت ہود کی ہے, حضرت صالح کی ہے, حضرت لوط کی ہے, حضرت شعیب کی ہے, ان سب کی ایک ہی داستان آئی, قومیں ہلاک کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جمعیت تھی, 600,000 افراد کے ساتھ وہ مصر سے نکلے تھے. لیکن یہ کہ جب قتال کا مرحلہ آیا ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا, کورا جواب, عزب انت و ربو کا فقاتلا انا ہاہنا قائدون, جائیے آپ اور آپ کا رب جنگ کریں, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, ہم جنگ نہیں کر سکتے. ان نفیحا قومن جبارین, وہ جس ملک میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں اور ہم جنگ کریں تو بڑے زور آور لوگ اس میں آباد ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے. وی آر نو میچ فار دیم, لہذا اب آپ ہی جائیے, آپ جائیے اپنی لٹھیا ساتھ لے جائیے, اس لٹھیا نے آخر سمندر پھاڑ دیے تو یہ لٹھیا کام کیوں نہ آئے آگے, اس کی مدد سے سب کو وہاں سے نکال باہر کریں, جب وہ سب نکل جائیں گے تب ہم داخل ہوں. نتیجہ کیا نکلا, اللہ تعالی کی طرف سے وہ قوم 40 برس تک راندہ درگاہ کر دی گئی. یہ اب اسی صحرا کے اندر بھٹکتے پھریں گے 40 برس تک. انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض, یہ ارض مقدس اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ہم ابھی ان کو دے دیتے, لیکن اب چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے, جان پیاری ہے, اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار نہیں ہے, لہذا یہ اب 40 برس تک اس ارض مقدس سے محروم کر دیے گئے, اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے. چنانچہ تاریخ یہی بتاتی ہے, صحرائے تیہ میں وہ پوری قوم 40 برس تک بھٹکتی رہی. اسی کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال بھی ہو گیا، دو جلیل القدر پیغمبر موجود تھے، لیکن کسی خطۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کو فی الواقع قائم اور نافذ دیکھنے کی حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. یہ معاملہ ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ غلبہ دین کے لیے جمعیت درکار ہے، ایسی جمعیت جس کی کمٹمنٹ، جس کی ڈیووشن، جس کے ڈسپلن، جس کے ہر پکار پر لبے کہنے کا معاملہ، اور جان مال تن من دھن سب کچھ صرف کرنے کے لیے آمادہ ہونے کا معاملہ جو ہے ہر شک و شبے سے بالا تر ہو چکا ہو، ایسی جمعیت اگر نہیں ہوگی تو یہ کہ دین غالب نہیں ہو سکتا. دین کی دعوت جاری رہ سکتی ہے، تبلیغ جاری رہ سکتی ہے، تصنیف و تالیف کا کام ہو سکتا ہے، واس کہے جا سکتے ہیں، دارالعلوم بنائے جا سکتے ہیں، یہ سب کام بھی نیکی کے کام ہیں. آخر تبلیغ حضرت نو 950 برس تک اللہ کا ایک جلیل قدر پیغمبر کر رہا ہے، تو کیا یہ کام کوئی گھٹیا کام ہے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یہ سارے کام ہو جائیں گے اور ہوتے رہیں گے. لیکن غلبہ دین جب تک کہ ایک ایسی جمعیت نہ ہو جس کی وہ اوصاف میں نے گنوائے آپ کو بار بار، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کاز کے ساتھ کہ اب جینا ہے تو اس مقصد کے لیے اور مرنا ہے تو اس مقصد کے لیے، جس کو کہ قرآن کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ان کے ڈیووشن کا معاملہ ہو، یہ ان کی ڈیڈیکیشن ہو کہ وہ وقت کر دیں اپنے آپ کو اسی مقصد کے لیے، اس کے لیے آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر چکے ہوں، ثابت کر چکے ہوں اپنے صبر اور استقلال کو، اور پھر یہ کہ اتنے منظم ہوں کہ جب پکارا جائے حاضر ہو جائیں، جب حکم دیا جائے آگے بڑھیں، جہاں حکم ہو فوراً رک جائیں. جب تک یہ ڈسپلن نہ ہوگا اس وقت تک بھی موب کہلائے گا وہ جمعیت جو ہے وہ، جو علامہ اقبال نے بڑے پیارے اشعار کہے تھے کہ عید آزادہ شکوہ ملک کو دی اور عید محکومہ ہجوم مومنی، تو ہجوم مومنین سے کام نہیں ہو سکتا. ایک منظم جمعیت، ڈسپلنڈ، جب تک وہ جماعت نہ ہو کام نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ تن من دھن دینے کے لیے تیار ہو جائیں. چنانچہ سورہ مبارکہ میں اس مرکزی آیت کے بعد مضمون کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اہل ایمان، کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے، جہنم کے جھلس دینے والے اور جلا دینے والے عذاب سے، وہ عذاب کے جس میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں زندہ ہوگا انسان، نہ اس میں اس کو موت آئے گی، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، جیسے جیسے ایک کھال جھلس جائے گی اللہ تعالیٰ اور کھال عطا کر دے گا تاکہ وہ جلن اور سوزش کا عمل جو ہے وہ پہم رہے. اس لیے کہ معلوم ہے نا آپ کو، خاص طور پر جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس وغیرہ یہاں بیٹھے ہوں، کہ اصل حس تو اس کھال میں ہے نا. یہ کھال جب ختم ہو جائے تو آگے حس نہیں ہے گوشت کے اندر، وہ جلے گا بھی تو اس کی تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو کھال کی ہوتی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جیسے جیسے ان کی کھالیں جلیں گی ہم اور کھالیں ان کو عطا کر دیں گے تاکہ وہ جلن کا جو عمل ہے وہ پہم، وہ عذاب ان کو ہوتا رہے. اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کی دو شرطیں لازم ہیں، ایمان پختہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہی بالکل دو باتیں وہ تھی جو سورہ حجرات میں آئی تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اس جہاد کے بارے میں یہ جو مطبوعہ اور آخ ہے، اس کے آخر میں ذرا نوٹس کی شکل میں کچھ چند جملوں میں باتیں ہیں، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں. چار باتیں وہاں عرض کی گئی ہیں کہ اس کا سہ حرفی مادہ یعنی روٹ ہے جہد، یعنی کوشش. انگریزی میں ہم اسے کہیں گے ٹو ایکزرٹ ونز اٹموسٹ، کسی مقصد کے لیے اپنی امکانی بذل جہد، جتنی بھی قوت انسان لگا سکتا ہے لگائے. نمبر دو، جہاد یا مجاہدہ باب مفاعلہ سے ہے، جس کے خواص میں مشارکت اور اکثر میں مقابلہ بھی شامل ہے. دو فریق ہوں گے، شریک ہوں گے، اور ان میں ایک مقابلہ جاری ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، مناظرہ، مباحثہ، مجادلہ، یہ بہت سے الفاظ جو ہے، مشاعرہ، یہ ایک مشارکت بھی ہے اور مقابلہ بھی ہے. لہذا یہاں آ کر اس جہاد یا جہد کے معنی ہو جائیں گے کشمکش. بلکہ اگر آپ پینسل ہو تو لکھ لیجئے کہ صحیح فارسی کا لفظ ہے اس کے لیے کشاکش. ایک صاحب کا شعر ہے کہ کشاکش خسو دریا ہے دیدنی کوثر. کوثر صاحب کا شعر ہے اور یہ اس زمانے کا شعر ہے جبکہ وہ تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ تھے اور بڑی ہی جذبہ انگیز شاعری جو ہے اس دور میں انہوں نے کی ہے اور بہت اچھے اشعار ان کے. اس طریقے سے کہ سوشلسٹوں میں کمیونسٹوں میں جو رنگ فیض کی شاعری میں ہے اس کا کچھ عکس اور پرتو اس دور کی شاعری جو ہے کوثر نیازی صاحب کی اس میں آپ کو ملے گا. کشاکش خسو دریا ہے دیدنی کوثر, الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. تو یہ جو ایک نقشہ ہوتا ہے, اب آپ اگر چشم تصور سے دیکھیں کہ مکی دور میں کیا ہو رہا تھا, چند دیوانے, اور وہ کس ماحول سے کس طریقے سے وہ ٹکر لے رہے تھے, کتنی پرسیکیوشن تھی جس کو وہ برداشت کر رہے تھے. ہر انقلابی جماعت جو ہے اس دور سے گزرتی, جس کو میں نے کل کہا تھا پیسو ریزسٹنس, کہ مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ. تو اس کی تشبیہ جو ہے جیسے دریا اور اس کی بڑی بڑی موجیں اور اس میں گھاس پھونس جو ہے اگر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہو, تو یہ نقشہ ہے کہ کشاکش خسو دریا ہے دیدنی کوثر, الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. انگریزی میں اب اس کو کہیں گے ٹو اسٹرگل ہارڈ. اب اسٹرگل کے بارے میں دیکھیے, جیسے میں نے ٹو چوز اور ٹو سلیکٹ کا آپ کو فرق بتایا تھا. جب آتا ہے ٹو ایکزرٹ ونس ایٹ موسٹ تو اس کے لیے آ گیا فار, کس کام کے لیے ایکزرٹ کرنا, کس کام کے لیے محنت کرنا, وہاں مقصد آتا ہے. اور اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ لفظ آئے گا اگینسٹ, ٹو اسٹرگل اگینسٹ ہیوی آڈس. معلوم ہوتا ہے کوئی ریزسٹنس ہے, کوئی راستے میں رکاوٹ ہے, کوئی آپ کے مقصد کے راہ میں کوئی حائل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ زور آزمائی, اس کے ساتھ پنجہ آزمائی, ان ہرڈلز کو ہٹانا اور اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کرنا, یہ اس لفظ کے اندر, اس کی بنیاد کے اندر شامل ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ. تیسری چیز جو اس میں عرض کی گئی کہ ظاہر ہے کہ اس کوشش میں یا کشمکش اور کشاکش میں جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں بھی کھپتی ہیں اور مال بھی صرف ہوتا ہے. چنانچہ حکم جہاد کے ساتھ بالعموم اضافہ ہوتا ہے بے اموالکم و انفسکم کے الفاظ کا. جو بھی سٹرگل ہوگی, جو بھی کوشش ہوگی, جو بھی کشاکش ہوگی, دونوں چیزیں اس میں کھپانی پڑیں گی. پھر یہ بھی لازم ہے کہ یہ کوشش یا کشمکش یا کشاکش کسی معین مقصد کے لیے ہو جس کو ظاہر کیا جاتا ہے فی سبیل کے الفاظ سے. گویا اگر کوشش یا کشمکش انسانی نفسانی اغراض کے لیے ہو تو یہ جہاد فی سبیل النفس ہوگا, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے غلبے کے لیے, اپنے دولت مند بننے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں, دن رات کی کوششیں ہو رہی ہیں, مقابلہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فی سب جہاد ہے. علی حضرت قیاس جہاد فی سبیل الوطن بھی ہو سکتا ہے اور فی سبیل القوم بھی ہو سکتا ہے, فی سبیل الاشتراکیہ بھی ہو سکتا ہے اور فی سبیل الجمہوریہ بھی ہو سکتا ہے, فی سبیل الشیطان بھی ہو سکتا ہے اور فی سبیل الطاغوت بھی ہو سکتا ہے. ان سب سے جدا اور ہر اعتبار سے منفرد ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور اس جہاد فی سبیل اللہ کے اب یہ تین میں نے یہاں معین کر دیے ہیں. اس کا نقطہ آغاز یا جہاد اکبر ہے مجاہدہ مان نفس, اپنے نفس کے خلاف کشمکش. غایت اولا یا مقصد اولین ہے شہادت علی الناس, جو سورہ حج کی آخری آیت کا مضمون ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اور غایت قصوی یا آخری منزل ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ, جس کے لیے میں نے مزید آج اصطلاحات آپ کو بتائیں, تکبیر رب, اقامت دین, لیکون الدین کلہ للہ اور اعلاء کلمۃ اللہ. آخری اصطلاح حدیث کی ہے, باقی یہ چاروں جو ہے قرآن مجید کی. اس کی پرزور دعوت ہے کہ جو سورہ صف کے دوسرے رکوع کی پہلی دو آیتوں میں. اب ایک اصول اور جان لیجئے تو ہم آج کا اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں اس متن کا. کسی بھی کام کے لیے لوگوں کو اس پر آمادہ کرنے کے لیے دو انداز اختیار کیے جاتے ہیں. ایک ہے تشویق اور ترغیب, اگر یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا, یہ اس کا بھلا نتیجہ برآمد ہوگا, تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا, تمہارے لیے یہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ سب کیا ہے؟ ترغیب, تشویق, شوق دلانا, رغبت دلانا. اور ایک انداز ہوتا ہے ترہیب، ڈرانا، نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ پنشمنٹ ہے۔ یہ ہے ترغیب و ترہیب۔ بہت سے حضرات کو یاد آ گیا ہو گیا اس نام سے کتاب ہے بہت عظیم، الترغیب و ترہیب، کہ جس میں احادیث جمع کی گئی ہیں کہ جن میں یا تو کسی نیکی کے کام کے لیے ترغیب کا مضمون آتا ہے یا کسی غلط کام پر اس پہ ترہیب جو ہے وہ کی گئی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو پھر یہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان دو الفاظ کو دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس کا بقیہ حصہ کل کا کل ترغیب پر مشتمل ہے۔ جہاد کی یہ کال جو آئی اس پر اب ترغیب کا انداز دیکھیے، چار باتیں آئیں گی، ان کو نوٹ کرتے جائیے۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو نمبر ایک، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو اب تک کی لغزشیں ہیں اس غفلت کے زندگی کے اندر، جو بھی معصیت اب تک تم سے اس کا ارتکاب ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ سب سے پہلا ترغیب کا معاملہ، یغفر لکم ذنوبکم۔ نمبر دو، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ لیکن یہ کہ نیچے کا اصل میں تصور آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو ایک نیچرل گارڈن ہوتا ہے، ایک تو وہ باغ جو ہم بناتے ہیں وہ سارا مار باغ ہو یا کوئی اور باغ ہو، وہ تو ایک مصنوعی باغ ہے، شاہجہان نے بنائے، شاہجہان نے ان کو تیار کرایا۔ ایک جو نیچرل ہوتا ہے باغ، اس کا قرآن مجید کئی جگہ پر یہ تصور دیتا ہے کہ دامن میں کوئی ندی بہ رہی ہے، ذرا اونچی جگہ پر وہ درخت لگے ہوئے ہیں، وہ پھلوں والے ہوں یا پھولوں والے ہوں، وہ پودے اونچے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بارش ہوئی اور زوردار ریلا اس ندی میں آیا تو جو کچھ نیچے ہوگی پلانٹیشن، وہ تو بہ جائے گی۔ اصل میں پلانٹیشن جو رہتی ہے باقی، وہ ہے کہ ذرا اونچی پر، جنتم بے ربوتن، یہ سورہ بقرہ میں بھی الفاظ آئے ہیں، ذرا اونچے جگہ پر ایک باغ ہے اور وہ جو ہے دامن میں ندی، جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور وہی وہ ایک ندی کا تصور، کہ وہ ندی کا پانی جو ہے وہ دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو یہ جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، یہی ہے در حقیقت ایک فطری باغ کا نقشہ۔ تو اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں، یہ ترجمانی کہیے، جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، مسوا مساکن طیبتا فی جنات عدن، اور وہ پاکیزہ گھر تمہیں دے گا جنات عدن میں، عدن کے باغات میں، وہ ریزیڈینشل گارڈنز ہیں کہ جن میں انسان کی رہائش بھی، آج بھی آپ کا بہترین تصور، سب کو تو یہ میسر نہیں، جس کو میسر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ 8-10-15-20 ایکڑ کی کوٹھی ہو اور اس میں ہر چہار طرف جو ہے وہ بڑے عمدہ خوبصورت لانز ہوں اور پودے ہوں اور درمیان میں اس کے وہ ریزیڈنس ہیں، وہ گھر ہیں۔ یہ نقشے آپ کو امریکہ میں مل جائیں گے اور جگہ مل جائیں گے۔ تو ایسی جگہ کے جہاں انسان رہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، عدن کے باغات میں بڑے پاکیزہ گھرانے تمہیں عطا کرے گا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں آخرت سے متعلق، اور قرآن مجید اب یہاں جو لفظ آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، ذرا ٹیکسٹ پر توجہ کیجئے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اصل کامیابی یہ ہے، اس میں جو اصل میں جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک فطری کمزوری یہ ہے، یہ میں اس کو فطری کمزوری کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ کو، انڈر لائن کیجئے ذہن میں، کہ کمزوری ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کوشش میں کروں اس کا نتیجہ بھی دنیا میں دیکھ لوں۔ یہی کمزوری وہ ہے کہ جو انسان سے بڑی بڑی غلطیاں سرزد کرا دی ہے۔ ایک کام کے لیے اس نے طریقہ کار طے کیا ہے، وہ چل رہا ہے، تدریجن چل رہا ہے، اسے نظر آ رہا ہے کہ مقصد تو بہت دور ہے ابھی، لہذا کوئی شارٹ کٹ تلاش کرو، جمپ لگاؤ، پہنچو، اس لیے کہ اب مجھے تو جلدی سے جلدی اپنے مقصد تک پہنچنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑی بڑی تحریکوں کے ہلاکت کا سبب بن گئی ہے۔ اس کی کمزوری یہی ہے کہ انسان کے اندر فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں غلبہ دین کے لیے، تو اپنی ان آنکھوں سے غلبہ دین دیکھ کر جاؤں، اور اگر وہ صحیح طریقے سے یہ کام نہیں ہو رہا تو بائی ہک اور بائی کروک کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے آپ جو ہاکی کا میچ دیکھتے ہوں گے تو جیسے کوئی شخص کیری کرتا ہے آگے، تو ادھر سے ڈاچ کیا، ادھر سے کیا، ادھر سے نکالا، ادھر سے وہ یہ سارا انداز اختیار کر لیتے ہیں اس لیے کہ باہر حال منزل پر پہنچنا ہے. یہی مغالطہ ہے اصل میں. اس میدان میں جو بھی آئے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے, دنیا کی کامیابی نہیں. وہ حاصل ہو جائے تو اضافی بات ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ کہ اس کو اگر مد نظر بنا لیا, اس کو اگر مقصد بنا لیا, اس کو اگر پیش نظر رکھا ہمتن, تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں غلطی کرے گا, ٹھوکر کھائے گا, جلد بازی کرے گا, اجلت سے کام لے گا, شارٹ کٹ اختیار کرے گا. اور بسا اوقات اس قسم کے شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں وہ لانگیسٹ کٹس بن جاتے ہیں. پھر ایسا آدمی بھول بھلائیوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے کہ نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے, بیچ کے اندر کہیں جو ہے مجدھار کے اندر پھنس کر رہ گئے. یہ ہوا ہے بالعموم. میں اس میں کسی خاص تحریک یا جماعت کا اس وقت ذکر نہیں کر رہا, لیکن یہ وہ اصل مضمون ہے جس کی وجہ سے کہا گیا ذالک الفوز العظیم. نوٹ کر لو, یہ ہے اصل کامیابی. مثلا یہ کہ آپ چشم تصور سے دیکھیے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو شہید ہو گئے, انہوں نے غلبہ دین کا وہ منظر نہیں دیکھا. یدخلون فی دین لا افواجا, ان کی ان آنکھوں نے اس دنیا میں تو وہ منظر نہیں دیکھا. دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ہمرکاب حضور داخل ہو رہے فاتح کی حیثیت سے مکے میں, جنہوں نے وہ منظر دیکھا ان کی خوش نصیبی. لیکن یہ کہ کتنے ہی صحابہ تھے جو اس سے پہلے اپنی جانیں پیش کر چکے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کتنے وہ ہیں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما, وہ مکے کے ابتدائی دنوں میں شہید کر دیے گئے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بلکہ کامیابی دنیاوی حاصل ہو جائے تو بہت سے فتنے انسان کو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گرفت میں لے لیں. اور جو شخص اس کیفیت کے اندر اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر چکا, وہ تو اتنا صاف گیا کہ کسی فتنے میں اس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں. دنیا میں اقتدار مل جاتا ہے تو سو طرح کے فتنے ہیں کہ جو سر اٹھاتے ہیں. لیکن یہ کہ اس دور میں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے جس طرح جان دی ہے, اب اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ فقط فاز فوزا عظیما, انہوں نے تو سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو نوٹ کیجئے کہ دو چیزیں ہیں کہ جو یہاں بیان ہوئی. مغفرت, یہ ذرا منفی پہلو ہے, گناہوں کا بخش دیا جانا. اور مثبت پہلو ہے جنت میں داخلہ اور وہاں ریزیڈینشل گارڈنز کا الاٹ ہو جانا انسان کو. یہ تو ہیں دو مثبت چیزیں. اور یہ ہے آخرت سے متعلق جس پر کہ کلوز کیا اس کو, ذالک الفوز العظیم. اگلی آیت دیکھیے. اب یہ دنیا کا معاملہ ہے. ایک تیسری چیز جو دنیا سے ہے متعلق, وہ اخرا تحبونہا, بہت پیارا انداز ہے. اس میں بھی ایک تعریف کی بات ہے. ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے, یعنی اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر دین کا غلبہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہوتا تو وہ خود ہی غالب کر دیتا. اللہ تو تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے. وہ جو اقبال نے غالب کے عنوان سے جو نظم لکھی ہے باغ درا میں, کہ یہ اصل میں شمعِ سودائیِ دل سوزیِ پروانہ ہے. بس یہ ہے اصل بات. میرے جانسار, میرے عاشق, میری محبت کا دم بھرنے والے, وہ مجھ پر کٹ مرتے ہیں کہ نہیں, یہی تو سارا امتحان ہے. اور ہے کیا, ساری آزمائش یہ ہے. تو اللہ کے نقطہ نگاہ سے تو اصل بات وہ ہے کہ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو, وہ کامیاب. البتہ تمہاری ایک فطری کمزوری ہے کہ تم یہ بھی چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی اپنی کوششوں کا نتیجہ دیکھ لو, دنیا میں بھی تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے. تو اس لیے اس پر یہ تعریف کا انداز اختیار فرمایا کہ اخرا تحبونہا, اور ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی طرف سے مدد اور فتح کے جو اب آیا ہی چاہتی ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا, اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جہاں تک میں اندازہ کر سکتا ہوں غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہے. یہاں الفاظ آ رہے ہیں وبشر المؤمنین, اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. میرے نزدیک اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے حضور نے صحابہ کرام کو غزوہ احزاب کے بعد فرما دیا تھا کہ یہ آخری بات تھی کہ قریش ہم پر چڑھ کر آئے تھے, اب آئندہ قریش کو ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں ہوگی. لا لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم, اب ٹیبل سٹرڈ ہو جائیں گی اب ہماری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اب ہم جائیں گے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے ابھی سالی حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے، 1400 صحابہ کرام ہم رکاب تھے، صلح حدیبیہ ہوئی جسے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور وہ تمہید بن گئی دو ہی برس کے بعد، وہ فتح عظیم جو ہے فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ تیسری چیز، یہ سب ترغیب کا مضمون چل رہا ہے، اگر اس راستے کو اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے مغفرت بھی ہے، جنت بھی ہے، اصل کامیابی تو یہی ہے۔ البتہ ایک اور تیسری چیز بھی جو تمہیں بہت محبوب ہے اور پسند ہے، اور وہ یہ کہ اب مدد بھی آیا ہی چاہتی ہے اور فتح بھی تمہارے قدموں کو چوما چاہتی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس ترغیب کا مضمون اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا آخری آیت میں۔ اس آیت کا ذرا مضمون آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ ان کو کیا قرار دے رہا ہے، ان کا روحانی مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے مددگار بنو۔ ذرا غور کیجئے، اس کائنات کا خالق و مالک پروردگار جو قوی ہے، جو عزیز ہے، آنے واحد میں جو چاہے کرے، انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، لیکن وہ آپ سے مدد کا طلبگار ہے، آؤ، اس لیے کہ دین میرا ہے، اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرو گے تو تم میرے مددگار قرار پاؤ گے۔ اس سے اونچا کوئی روحانی مقام ہو سکتا ہے؟ اس سے اعلیٰ کوئی رتبہ ہے کہ مخلوق خالق کی مددگار قرار دی جا رہی ہو، بندہ رب کا مددگار قرار پائے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا تاریخ میں ایک مرتبہ پہلے، یہ واقعہ آ چکا ہے کہ ایک صدا لگائی تھی، ایک ندا لگائی تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو پکارا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ اب یہاں دیکھیے نصرت کی دو نسبتیں ہو گئی، اللہ کی نصرت، اللہ کے رسول کی نصرت، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے اس لیے اس کی مدد ہے۔ میں اس میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کی تاریخ میں جب شیر شاہ سوری نے شکست دی اور ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا ہمایوں کو، تو ہمایوں پھر مدد لے کر آیا تھا شہنشاہ تہماسپ جو ایران کا اس وقت تھا، اور اس کی فوجوں کی مدد سے اس نے تخت حاصل کیا دوبارہ، تو وہ کتنا بڑا محسن شمار ہوا، اور اسی کے ساتھ شیعیت آئی تھی اس برے صغیر میں، اس سے پہلے یہاں شیعیت کا وجود نہیں تھا۔ وہ تو چونکہ یہ کہ ایران ایک شیعہ مملکت تھی، تہماسپ شیعہ تھا، اس کے ساتھ جو فوجیں آئیں، اب وہ لوگ جو آئے جو مددگار تھے انہیں بڑی بڑی جاگیریں دی گئی، ظاہر بات ہے ان کی مدد سے تو حکومت ملی، ان سے زیادہ رتبہ اور کس کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے اصل میں، آپ اس کو اس مثال کو رکھیے، اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ جہاں اللہ کا دین قائم نہیں ہے گویا کہ اللہ کی حکومت کا تختہ الٹا ہوا ہے، اللہ کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا اقتدار نہیں ہے، اس کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ اب جو بھی اللہ کے بندے اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کے لیے سطح کی بازی لگا رہے ہیں، وہ اللہ کا وہ حق جو ہے وہ اس کو دوبارہ دلوانے کے لیے، یہ اصل میں لارڈز پریئر جو ہے عیسائیوں کی، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن، اے اللہ تیری حکومت جیسے آسمانوں پر ہے ایسے ہی اس زمین پر بھی تیری حکومت قائم ہو جائے، اے اللہ تیری مرضی جیسے اس عالم تکوینی کے اندر کار فرما ہے ایسے ہی عالم تشریعی کے اندر بھی تیرا ہی قانون نافذ ہو جائے، تیری مرضی یہاں پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسے آسمانوں پر پوری ہوتی ہے۔ تو یہ در حقیقت جہاں بھی اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں یہ اختیار اور اقتدار ہے وہ گویا کہ باغی ہے اللہ کا، اور اس کے خلاف کشمکش کر کے اور جد و جہد کر کے اس کی حکومت ختم کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنا، یہ حکومت الہیہ کا لفظ استعمال کیا تھا اس صدی میں سب سے پہلے مولانا ابو الکلام آزاد نے، الہلال اور البلاغ، انہوں نے جو حزب اللہ قائم کی تھی 1913 میں، اس کا مقصد تھا حکومت الہیہ قائم کرنا، اور یہ لفظ بھی میرے نزدیک غلط نہیں ہے، یعنی تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ چار اصطلاحات قرآن کی. حدیث کی ایک اصطلاح لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے. اس میں اگر چھٹی اصطلاح آپ شامل کریں حکومت الہیہ کا قیام، تو یہ غلط نہیں ہے. وہ نظام قائم کیا جائے کہ جس میں سپریم اتھارٹی اس کو تسلیم کیا جائے، حاکمیت اس کی تسلیم کی جائے، جس دائرے میں اس نے آزادی دی ہے اس میں آپ قانون بنائیں، لیکن جہاں اس نے قانون دے دیا ہے اس سے تجاوز سرے منہ کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں. اس اصول پر جو نظام بنے گا اسے حکومت الہیہ کہیے، اسے دین کا غلبہ کہیے، اسے تکبیر رب کہیے، الفاظ جدا ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں. تو چونکہ دین اللہ کا ہے، لہذا جو اس کام کے لیے جان اور مال لگائے گا وہ اللہ کا مددگار ہو گیا. اور یہ کام اولاً جو ہے اور اصلاً حوالے کیا گیا رسول کے. اب دیکھیے آیت ہم پڑھ چکے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کلہ، لہذا جو کوئی بھی اس میں ان کا ساتھی بنا وہ گویا کہ مددگار ہے رسول کے. تو یہ نصرت کی نسبتیں دو ہو گئی کہ اگر یہ کرتے ہو تو تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے، یہ ہے تمہاری قدر افزائی جو اللہ کے ہاں ہوگی، اور تم رسول کے مددگار ٹھہرو گے. اس کے لیے مثال دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ان حواریین نے اس وقت کہا تھا کہ ہم حاضر ہیں، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم آپ کے مشن کے لیے تن من دھن دینے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ تاریخی اعتبار سے جو بھی تاریخ اس وقت عیسائیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو اس وقت جبکہ ان کے کہنے کے مطابق حضرت مسیح جو ہیں گرفتار کیے گئے اور سولی پر چڑھائے گئے، ہمارے نزدیک تو یہ سارا معاملہ ہی غلط ہے. صحیح نقشہ وہ بنتا ہے قرآن مجید کی روح سے کہ جس کی تفصیل آئی ہے انجیل برنباس میں، وہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ترین تعبیر ہے. بہرحال جو ان کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ حواریین جو ہیں انہوں نے کمزوری دکھائی. انہی میں سے ایک وہ تھا کہ جس نے جاسوسی کی، غداری کی، اور ان کے کہنے کے مطابق حضرت مسیح کو پکڑوایا. باقی گیارہ میں سے ایک وہ بھی تھا جس نے اسی رات جس روز حضرت مسیح گرفتار کیے گئے ہیں ان کی تاریخ کے مطابق تین مرتبہ اس نے کہا نہیں نہیں میں ان کا ساتھی نہیں ہوں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں. جب حضرت مسیح کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ وما قتلو ہو وما صلبو ہو، یہ ساری داستان ہی غلط ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو حواریین مسیح کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں ان کے ہاں وہ بھی ضروری نہیں کہ درست ہو. بہرحال اگر اس کو درست بھی مان لیں تب بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے بعد واقعہ یہ ہے کہ ان حواریین نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، شدید ترین پرسیکیوشن برداشت کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، زندگیاں اپنی لگا دی ہیں، اور انہوں نے پھر واقعتاً دین مسیحی کی جو توسیع کی ہے اور جو تبلیغ کی ہے، اگرچہ بہت جلد اس کے اندر بدعات کا آغاز ہو گیا، سینٹ پال نے اس کے اندر تحریف کر دی، لیکن جو اصل حواری تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، انہوں نے حضرت مسیح کے اصل دین کی تبلیغ میں بہت سرفروشی اور جانفشانی کا ثبوت دیا ہے. قرآن بھی ان کی مدح کر رہا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، اس کے بعد کی تاریخ کو سمو دیا دو حصوں میں، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ. بنی اسرائیل دو حصوں میں منقسم ہو گئے، ان میں وہ بھی تھے جو ایمان لائے حضرت مسیح پر، اور وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کفر کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد فرمائی ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور بالآخر وہی غالب ہوئے. بہرحال حضرت مسیح کے نام لیوا ہی پھر دنیا میں غالب آئے ہیں، اور یہودی جو ہیں ان کے تابع ہو کر رہے ہیں. سن 80 عیسوی کے بعد سے، جب سے کہ انہیں بیت المقدس سے نکال دیا گیا تھا، رومن ٹائٹس جو جنرل تھا اس نے نکالا ہے، لاکھوں کو ایک دن میں قتل کیا تھا، اس کے بعد سے بیت المقدس میں ان کا داخلہ نہیں ہو سکا ہے. سن 80 کہاں ہے اور سن 612 میں حضور 632 میں حضور کا انتقال ہوا ہے، تو سمجھئے کہ لگ بھگ 10 برس بعد 642 میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا ہے، تو پھر حضرت عمر نے اسے اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں پر عیسائی بھی آئیں گے، یہودیوں کو بھی اجازت ہے، مسلمان بھی یہاں رہیں گے، ہم اسے صرف اپنا ایکسکلوسیو کو شہر نہیں بنا رہے بلکہ یہ سب کے لیے کھلا شہر ہے. سن 80 کے بعد سے لے کر لگ بھگ یہ سن 642 میں پھر ان کو داخل ہونا نصیب ہوا ہے، وہ یہودی کے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو شدید ترین ایذائیں دیں۔ تو یہ ہے اصل میں، یہ تعریف بڑی طویل ہے، اسے ایک جملے میں سمو لیا۔ اس آیہ مبارکہ کے دو رخ ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک رخ تو میں نے بیان کر دیا کہ جو ترغیب کا مضمون آ رہا تھا وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا اس آیت میں۔ ترغیب کیا ہے؟ کہ اگر تم یہ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جانیں اور مال کھپاؤ گے تو مغفرت بھی ہوگی، جنت میں داخلہ بھی ہوگا، باغات عدن میں تمہیں بڑے پاکیزہ گھرانے عطا کیے جائیں گے، اور یہی ہے اصل کامیابی۔ مزید بڑا اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، اور نصرت آئے گی اور فتح تمہارے قدم چومے گی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری وہ قدر افزائی ہوگی کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے اور تم اللہ کے رسولوں کے مددگار قرار پاؤ گے۔ اس سے اونچا رتبہ اب نہیں ہو سکتا کسی بندے کے لیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا مددگار قرار پائے۔ یہ تو ایک رخ ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کام کے لیے بھی جب ایک جمعیت فراہم ہوگی، جب لوگ جمع ہوں گے، اس جمعیت کی اساس کیا ہوگی؟ آیا وہ کوئی دستوری اور کوئی جمہوری تنظیم اس کے لیے قائم ہوگی، یا یہ کہ اس کے لیے نقشہ وہ ہوگا من انصاری اللہ، کہ کوئی بھی جو اللہ کا بندہ اس کام کے لیے پہل کرے، میدان میں آ جائے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی وقف کر دی ہے، میں نے تو فیصلہ کیا ہے، میں تو اس منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں، اب کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ جس کو بھی اس کا ساتھ دینا ہو، جس کو اس پر اعتماد ہو، جو بھی اس کے فکر سے اتفاق رکھتا ہے، اس کے مقصد سے اتفاق رکھتا ہے، اپنی امکانی حد تک ٹھوک بجا کر دیکھ لے کہ بہروپیا تو نہیں ہے، دھوکے باز تو نہیں ہے، فریبی تو نہیں ہے، یہ دنیا داری تو نہیں کر رہا اس دینداری کے پردے میں، لیکن یہ کہ جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے اگر یہ چھان بین کر کے اس کا اطمینان ہو جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے۔ اس کا ذکر میں کروں گا ابھی آگے چل کر، کہ یہیں سے در حقیقت وہ بیعت کا اصول جو ہے مستنبط ہوتا ہے، کہ یہاں ہمیشہ اصول یہی ہوگا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہمت عطا فرمائے۔ اب دوسرے لوگ جو ہیں اگر یہ کہیں کہ یہ کیوں ہم کیوں نہیں، تو یہ تو سوال یہ ہے کہ انہیں اپنے غریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آخر یہ مقصد بھی موجود تھا، آپ نے پیش قدمی کیوں نہ فرمائی، آپ نے کیوں نہ یہ جرت کی کہ آپ میدان میں آئے اور صدا لگائیں اور ندا کریں اور لوگوں کو پکاریں۔ اب اگر اللہ نے کسی کو یہ ہمت دی اور توفیق دی تو اب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے، اس کا جائزہ لیجئے، یہ نہیں کہ اندھے بہرے ہو کر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، لیکن یہ ہے کہ اب اس میں جو اصل نظام بنے گا وہ نظام یہی ہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ میں نے تو طے کر لیا ہے کہ میں اس قاعدے میں سرف گندین، میں نے تو اس میدان کے اس دریا کے اندر اپنی کشتی ڈال دی ہے۔ ماں کشتی درا بنداختیم، ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختیم، میں نے تو اس کام کا فیصلہ کر لیا ہے، اب جو ہو تو ہو، جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ دے۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا ایک دوسرا رخ۔ اب آئیے اس آیت، اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں۔ پہلا رکوع جو ہے اس کا، اس کی ہم نے ایک آیت تو اسے تو اس کا عمود قرار دیا، آیت نمبر 9۔ اب جو 8 آیتیں باقی ہیں شروع سے لے کر 1 سے 8 تک، یہ سب کی سب ترہیب پر مشتمل ہے۔ اگر نہیں کرو گے اللہ کی یہ پکار کہ میری راہ میں جہاد کرو اور جان اور مال کھپاؤ، اگر اس کے لیے آمادہ نہیں ہو تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ سب سے پہلی تو ہم نے آیت کل پڑھ لی تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا اصل میں ایک رخ میں نے کل بیان کیا تھا، یہ آیت اپنی جگہ پر اگر اس سورت کے اس عمود سے اس کو علیحدہ کر کے دیکھیں تو یہ آیت مبارکہ تقریباً تھوڑے سے فرق کے ساتھ، تقریباً ایک سے الفاظ کے ساتھ، یہ جو سلسلہ سور ہے جس میں کہ سورہ صف واقع ہوئی ہے، اس میں 5 سورتوں کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا ہے۔ سورہ حدید کا آغاز ہوا سبح للہ ما فی السماوات و الارض، سورہ حشر کا آغاز ہوا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ صف ہم پڑھ رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اگلی سورت جمعہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے پھر آگے چل کر سورہ تغابن ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہ جو اپنی جگہ پر اس کا ایک مضمون ہے، ہر سورت میں اس کا ایک اور رخ ہوگا کہ جو اس سورت کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ، اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ، اس کے ربط و تعلق کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. اپنی جگہ یہ مضمون نہایت جامع مضمون ہے. اصل میں قرآن مجید جو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اس کا ایک اسلوب تو یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کسی مصور کا کمال فن اس کی تصویر سے ظاہر ہوگا. تصویر پکار پکار کر کہے گی کہ میرا جو بنانے والا ہے وہ بڑا کامل الفن ہے، یا تصویر یہ بتائے گی کہ اناڑی ہے، اسے کچھ پتا ہی نہیں، اسے لکیریں تو ادھر ادھر کھینچتی ہیں لیکن وہ جانتا ہی نہیں اس فن کو. تو مصنوع جو ہے وہ سانے کے کمال یا عدم کمال پر دلالت کرتا ہے، مخلوق خالق کی عظمت یا اس کے نقص پر دلالت کرنے والی شے ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا بنانے والا، میرا سانع، میرا مصور، میرا خالق ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس کی قدرت کامل. یہ ہے وہ شہادت کے جو زبان سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے. اس کو قرآن کہیں تو کہتا ہے یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. ان میں سے ہر ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. یا اسی کا اسلوب یہ کہ گویا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی تحمید کر رہی ہے. ام من شے الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهن. یہ ہے اس تسبیح رب کا مفہوم. یہ بڑا پرجلال انداز ہے اللہ کی توحید اور اس کی صفات کمال کے بیان کا. اور پانچ سورتیں ہیں اس سلسلہ سور میں کہ جن کا آغاز اس سے ہوا. سبح للہ یا یسبح للہ، ما فی السماوات والارض یا ما فی السماوات و ما فی الارض. گویا کہ زمانوں کا بھی احاطہ کر لیا گیا اور ہر کائنات کی ہر شے کا احاطہ کر لیا گیا. زمانے کا احاطہ کیسے ہو گیا؟ سبحا فعل ماضی ہے، یسبح فعل مضارے ہے، فعل مضارے میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، تینوں زمانے آ گئے. اس کائنات کی ہر شے ذرہ ذرہ ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر آن تسبیح کر رہی ہے، ہمیشہ کرتی رہے گی. یہ ہے بڑا شاہانہ انداز کلام. لیکن اس سورہ کے مرکزی مضمون کے ساتھ جب ہم نے جوڑا تو بات کیا سامنے آئی کہ مسلمانوں سوچو، یہ تسبیح و تحمید تو اللہ کا اس کائنات کا ایک ذرہ کر رہا ہے، تم سے کچھ اور درکار ہے. یہ بھی ہے، تم بھی کرو، تسبیح کرو، تحمید کرو، لیکن تم سے اس سے کچھ زیادہ مطلوب ہے. نحن نسبح بحمدہ ونقدس لک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ فرشتوں کا قول قرآن میں نقل ہوا، تسبیح و تحمید میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. یہ انسان سے کچھ اور درکار ہے، وہ جو میں نے کل دو شعر آپ کو سنائے تھے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. میں نے بعد میں غور کیا، پہلے کبھی میرا ذہن ادھر نہیں گیا تھا، کہ یہ جو پہلی چار آیات ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس میں لفظ آ رہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون. یہ مقام محبت کی گفتگو ہو رہی ہے. اسی کو عام ہماری شاعری میں لفظ عاشقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ لفظ ہماری اردو اور فارسی شاعری میں مستعمل ہے، قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں لفظ حب اور محبت آیا ہے. تو یہ مقام عاشقی کا تقاضا ہے. ایک محب جو ہے وہ کبھی گوارا کر سکتا ہے کہ میرے محبوب جو ہے اس کی عزت کو کوئی روک جائے، اس کی عزت پامال ہو جائے؟ بڑا ہی بے غیرت ہوگا محب کہ جو اپنے محبوب کی عزت کو پامال دیکھے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا محبت کرنے والا اللہ کے دین کو سرنگو دیکھے اور زندہ رہے اور جیے، اور وہ لگا رہے اپنے بال بچوں کی پرورش میں اور اپنے ہی گھر بار کی آسائشوں میں اضافے، اور اس کو خوشنما سے خوشنما تر کرنے اور زیادہ سے زیادہ اس میں اچھے سے اچھا فرنیچر اور ڈیکوریشن کرنے. یہ اگر کر رہا ہے تو جھوٹا ہے اگر اسے اللہ سے محبت ہے. ہاں اگر اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو ٹھیک ہے، اب وہ کام اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے گھر کو سنوارو، اپنے بال بچوں کی پرورش کرو، جو بھی کرو، لیکن دین پامال ہو، دین مغلوب ہو، اللہ کی حدود جو ہے ان کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، شاعر اسلامی کا استہزاء مذاق ہو رہا ہو، اور اللہ کا کوئی محبت کرنے والا جو ہے وہ یا تو یہ کہ سرے سے بالکل لا تعلق ہو جائے، یا یہ کہ محض اللہ کو تسبیح و تحمید پر ترخانے کی کوشش کرے، تو یہ در حقیقت ترخانے کا طرز عمل ہوگا. یہاں تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ مقام بندگی دیگر، مقام آشتی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدا خواہی. فرشتوں سے تو اے اللہ تجھے صرف سجدہ اور تسبیح و تحمید ہی مقصود ہے، لیکن بندوں سے تو ان خاکی انسانوں سے تجھے اس سے کہیں زیادہ مطلوب ہے. وہ کیا مطلوب ہے؟ چنا خدا نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت پر وجود خود جو خون دوستاں خواہی. وہی بات جو میں نے آپ کو علامہ اقبال کے دوسرے شعر میں سنائی تھی کہ شمع یہ سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے عاشق جیسے شمع پر پروانے جو ہیں جان نثار کرتے ہیں،